الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الغضب إذا انتهكت حرمات الشرع والانتصار لدين الله تعالى. ومن الأحاديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: من يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلمه أسامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتشفع في حد من حدود الله تعالى؟ ثم قام فاختقب ثم قال: إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وإن الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة فشق ذلك عليه حتى رؤي في وجهه، فقام فحكه بيده فقال: إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه، وإن ربه بينه وبين القبلة، فلا يبزقن أحدكم قبل القبلة ولكن عن يساره أو تحت قدمه. ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه، ثم رد بعضه على بعض فقال: أو يفعل هكذا. متفق عليه. والأمر بالبصاق عن يساره أو تحت قدمه هو فيما إذا كان في غير المسجد، فأما في المسجد فلا يبصق إلا في ثوبه. اس باب میں امام النووی رحمۃ اللہ علیہ نے ان احادیث کو بیان کیا ہے، چار اہم احادیث اس باب میں موجود ہیں. جب اللہ تعالی کی حدود کی پامالی کا معاملہ ہو تو اس وقت پھر کسی قسم کی نرمی نہیں برتی جائے گی، اور جس طریقے سے وہ احادیث ہم نے پڑھی جن میں سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام نے ایمان کے درجات کو اسی موضوع کی نسبت سے بیان کیا کہ اگر کسی برائی کو اور گناہ کو اپنے گھر میں یا اپنے دفتر میں یا اپنے سامنے کوئی شخص ہوتے ہوئے دیکھے اور اس گناہ کو، اس برائی کو، اس حرام کاری کو، اس نافرمانی کو اور اس اللہ کی حدوں کی پامالی کو، اور اس کا تعلق فرد سے ہو یا معاشرے سے ہو، انفرادی غلطی ہو یا اجتماعی، چھوٹی ہو یا بڑی، یہ ایمان کے بالکل خلاف ہے کہ کوئی شخص اس کے بارے میں بالکل اپنی جگہ سے نہ ہلے. فرمایا کہ اگر کسی دل میں اس برائی کے خلاف جذبہ نہیں پیدا ہوتا تو پھر وہ اپنے ایمان کی خیر منائے، کیونکہ ایمان صرف تمناؤں کا نام نہیں ہے، ایمان صرف آرزوؤں کا نام نہیں ہے، ایمان اور اسلام صرف لمبے لمبے اور بڑے بڑے دعوے کرنے کا نام نہیں ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ان احادیث میں، جس میں گزشتہ درس میں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا اس حدیث کو روایت کر رہی ہیں کہ قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سفر وقد سترت صحوة لي بقرام فيه تماثيل، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم هتك وتلون وجهه وقال يا عائشة أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يباغون بخلق الله۔ اس حدیث سے یہ چیز معلوم ہوئی کہ اگر کسی برائی کو ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے، اور ہم نے بتایا تھا کہ ہر شخص جو گھر کا بڑا ہے اس کو اللہ نے یہ طاقت ضرور دی ہے کہ کم از کم اور کہیں نہیں تو اپنے گھر میں کسی بھی قسم کی برائی کو وہ ہاتھ سے روک سکتا ہے۔ اس کے باوجود اگر وہ بھیگی بلی بن کے سب سے شرماتا پھرے اور اپنی اس مردانگی کو چھوڑ دے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ الرجال قوامون علی النساء، تو اس کا معاملہ بہت ہی افسوسناک ہے اللہ کے ہاں، اس لیے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہمارے لیے قدوہ ہیں۔ انہی احادیث میں ایک یہ حدیث ہے کہ بنو مخزوم قبیلے کی ایک عورت ہے، اور اتفاقاً اس کا نام بھی فاطمہ ہے، اس نے چوری کی، اور اسے چوری کی ضرورت نہیں تھی لیکن کسی وجہ سے اس سے یہ فعل سرزد ہو گیا۔ اب جو چور کی سزا ہے وہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے کہ والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور مرد ہو یا عورت اس کی سزا یہ ہے کہ فاقطعوا ایدیہما، اس کا ایک ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو سزائیں بیان کی ہیں اور جو شرعی سزائیں ہیں، ان کے اندر سب سے بڑی حکمت، بے شمار حکمتوں کے علاوہ سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ یہ معاشرے کے اندر امن و امان جو موجود ہوتا ہے اس کے اہم اسباب میں سے ایک سبب کی شرعی سزائیں بھی ہیں۔ اسی لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کسی علاقے پر 40 دن رات مسلسل بارش برسے وہ علاقہ سارا کتنا آباد ہو جائے گا اور اس کے اندر کتنا سبزہ پیدا ہوگا، ہمیں کہ اس سے کہیں زیادہ بہتر اس زمین کی آبادی اور برکت اور سبزے اور کھیتی باڑی اور دوسری چیزوں کے لیے اس سے کہیں زیادہ بہتر یہ ہے کہ اللہ کی مقرر کی ہوئی ایک حد جاری کی جائے، ایک حد، ایک سزا۔ یہ 40 دن کی بارش کی برکت سے زیادہ برکت کا باعث ہے۔ تو وہ معاشرہ کہ جس معاشرے میں شرعی سزاؤں پہ عمل درآمد ہوتا ہے وہاں امن و امان قائم ہوتا ہے، اور اسی لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے قصاص کو زندگی کہا، زندگی قرار دی، جبکہ قصاص کی جو ظاہر صورت ہے وہ تو موت ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ یا اولی الالباب، سورہ بقرہ کی اس آیت کی تفسیر تفصیل سے ہم نے پڑھی۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس قصاص کو جو ظاہری طور پہ نظر یہ آتا ہے کہ ایک آدمی کی گردن جدا کر دی جاتی ہے تو مر گیا، موت ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ یہ موت نہیں، اس کے اندر پورے تمہارے معاشرے کی زندگی ہے۔ اگر اس معاشرے میں زندہ رہنا ہے اور معاشرہ زندہ رہتا ہے امن و امان سے، جب معاشرے کے اندر بے سکونی ہو، بدامنی ہو، نہ رات کو کسی کو نیند آتی ہے نہ دن کو چین اور سکون ملتا ہے، ہر آدمی پریشان ہوتا ہے کہ اس کی عزت، اس کی آبرو، اس کی جان، اس کا مال، اس کی اولاد، کوئی بھی چیز محفوظ نہیں ہے تو وہ رات کو کیسے سوئے، دن کو کیسے اسے قرار ملے۔ تو جو سکون معاشرے کے اندر پیدا ہوتا ہے وہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدوں کی نفاذ سے ہوتا ہے۔ اور تو چونکہ اللہ تعالیٰ اس پورے کارخانہ عالم کو بنانے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی ساری مخلوقات کے پیدا کرنے والے ہیں. تو جو مشین کوئی فیکٹری یا کوئی سائنسدان بناتا ہے اسی کو پتا ہوتا ہے کہ اس کے اندر جب خرابی پیدا ہو اس کو کس طرح دور کیا جائے. اس کے ساتھ جو کاٹلوج وہ دیتا ہے یا اور جو معلومات ہوتی ہیں اسی سے ملتی ہیں کہ جس کمپنی نے جس سائنسدان نے اس کو بنایا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ خالق ہے اس پوری کائنات کے, ہر کائنات کے. اس لیے فرمایا انا یعلم من خلق, جس نے پیدا کیا کیا وہ نہیں جانتا؟ یقیناً وہ جانتا ہے. اس نے اپنے بندوں کے لیے جو قانون بنایا ہے وہ عین فطرت ہے, وہ نہ عقل کے خلاف ہے نہ فطرت کے خلاف ہے. تو اس لیے فرمایا کہ اللہ کی جو حدیں ہیں ان کا نفاذ یہ اصل میں اصل زندگی ہے. اس معاشرے میں اللہ کی حدوں کو نافذ نہیں کیا جاتا, وہاں زندہ رہتے ہوئے بھی لوگ مر مر کے جیتے ہیں, روزانہ لاشیں ملتی ہیں, قتل و غارت گری, فساد, فتنہ, خون ریزی, اور ہر چیز یعنی کوئی چیز محفوظ نہیں ہے. یہ اللہ کی حدوں کی پامالی, جہاں اللہ کی حدوں کو توڑا جاتا ہے, جہاں کھلم کھلا سر عام اللہ کی نافرمانی کی جاتی ہے. تو یہ ایک خاتون ہے مخزومیہ, انہوں نے چوری کی, کیونکہ بڑے خاندان سے اور قبیلے سے ان کا تعلق ہے, اثر رسوخ استعمال کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ اگر وہ معاوضہ دے دیا جائے اور کسی طریقے سے اس کو سزا سے بچا لیا جائے. لیکن سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے جا کر سفارش کرنے کی جرت کس کے اندر ہے؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی شخصیت کا رعب اور آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اس مسئلے پہ بات کون کر سکتا ہے؟ تو صحابہ نے مشورہ کیا تو طے یہ ہوا کہ اسامہ جو آپ کے منہ بولے بیٹے کے بیٹے ہیں, زید کے بیٹے اسامہ, وہ زید کے جن کے بارے میں قرآن میں سورہ احزاب کی آیات نازل ہوئی, اور وہ زید کے صحابہ میں سے ایک ہی صحابی ہیں جن کا نام قرآن پاک میں موجود ہے. فلما قضى زید منها وطرا, جن کو لوگ زید بن محمد کہا کرتے تھے کیونکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو پالا اور بڑی شفقت اور محبت فرمایا کرتے تھے, اور یہ زید کے بیٹے ہیں اسامہ جن سے آپ کو بڑی محبت ہے اور اپنے ساتھ سواری پہ بٹھاتے ہیں اور پیار کرتے ہیں. تو ان سے کہا گیا کہ چونکہ آپ کا ایک مقام ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں, اسامہ بن زید حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی آپ بہت زیادہ محبوب ہیں رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو, تو آپ ہی یہ گفتگو کر سکتے ہیں. اسامہ رضی اللہ عنہ یہ حاضر ہوئے اور انہوں نے آ کر اس سلسلے میں گفتگو کی. فکلمہ اسامہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتشفع فی حد من حدود اللہ, آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا کہ اللہ کے اس قانون میں کیا تم اس کے بارے میں شفاعت اور سفارش لے کر آئے؟ قانون تو طے ہے. اسامہ کو یہ جواب دیا, اور اس کے بعد کیونکہ علم ہو چکا تھا کہ اسامہ کو بھیجا گیا ہے, اس لیے سب کو جمع کیا اور مسجد میں خطبہ دیا, اور خطبے کے دوران ارشاد فرمایا کہ تم سے پہلے لوگ اس لیے ہلاک ہوئے, انما اهلك الذين من قبلكم انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوا, جب ان میں کوئی بڑا آدمی, مالدار آدمی, صاحب اثر رسوخ, یہ شخص اگر چوری کرتا تو اس کو چھوڑ دیتے. اگر وہ چوری کرتا, بڑا آدمی ہے کسی بڑے خاندان کا ہے, تو اس کو وہ چھوڑ دیتے تھے. وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ, اور اگر کوئی غریب, کمزور, عام آدمی اس سے کوئی گناہ ہوتا تو اس پہ وہ حد جاری کر, ان کو اللہ نے تباہ کر دیا. اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ وَيْمُ اللَّهِ, اللہ کی قسم, لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت يدها, یہ تو بنو مخزوم کی فاطمہ ہے, اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی اس کے بھی میں ہاتھ کاٹوں گا. یہ ہے وہ جملہ جس پہ پورے اسلام کی عمارت کھڑی ہے, کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی کا نام لے کے کہا کہ اگر میری بیٹی بھی یہ کام کرتی تو میں اس کے بارے میں بھی یہی حکم دیتا کہ اس کے ہاتھ لاتے جائیں. تو جہاں یہ معاملہ ہو کہ قانون کی نگاہ میں سب برابر ہو اور قانون سب کے لیے یکساں ہو, اس میں پارٹی ورکر یا قریبی رشتہ دار یا اثر رسوخ والا یا کسی بڑے آدمی کا بیٹا بھتیجا بھانجا اور رشتہ دار, یہ معاملہ جہاں نہیں ہے, سب کو ایک نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور سب کے ساتھ برابری والا سلوک کیا جاتا ہے, جس سے جو ظلم سرزد ہو اسے سزا ملتی ہے, کسی کا ٹیلی فون اسے بچا نہیں سکتا, کسی کی سفارش اسے سزا سے بچا نہیں سکتی. تو جہاں قانون کی حکمرانی ہوتی ہے وہاں امن قائم ہوتا ہے, اور جہاں ہر آدمی قانون دان بن جاتا ہے, اس کی مرضی چلتی ہے اور وہ اپنی مرضی چلانا چاہتا ہے, وہاں پر افراتفری کا وہی عالم ہوتا ہے جو ہمارے معاشرے میں اس وقت موجود ہے. نظام اور قانون اور احترام انسانیت یہ دور دور تک آپ کو نظر نہیں آئے گا, اس لیے کہ اللہ کی حدوں کا نفاذ نہیں ہے. اللہ کی حدوں کا نفاذ ہوگا تو پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ شخص جو ہمیں کسی کام سے منع کر رہا ہے اس کی عمر 16 سال ہے یا اس کی عمر 60 سال ہے, اس شخص کو نہیں دیکھا جاتا, بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کے پیچھے جو قانون ہے اس سے کون ٹکر لے گا. اس قانون کی گرفت میں اگر کوئی شخص آ گیا اور وہی سلوک ہوگا جس کا قانون مطالبہ کرتا ہے. تو یہ حدیث ہم سب کے لیے اس میں یہ سبق ہے کہ جہاں تک اللہ کی حدوں کا معاملہ ہے, سزاؤں کا, اس میں کسی قسم کی شفاعت اور سفارش نہیں ہو سکتی. آخری حدیث سیدنا انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک موقع پہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے مسجد کی دیوار کے ساتھ تھوک لگا ہوا دیکھا, کسی نے تھوک پھینکا اور وہاں وہ خشک ہو گیا. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ دیکھا کہ قبلے کی طرف, جو مسجد کا قبلہ ہے, اس قبلے والی دیوار پر تھوک اور بلغم یا وہ چیز جو منہ سے نکلتی ہے وہ لگی ہوئی ہے. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے چہرے کو دیکھ کر صحابہ نے یہ اندازہ لگا لیا کہ آپ نے اس کو بہت ہی یعنی ناپسندیدگی سے دیکھا, اور آپ غصہ اور غضب کے عالم میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کھڑے ہوئے اور اپنے ہاتھ سے اسے صاف کیا. تو یہ جو اپنے ہاتھ سے صاف کرنا ہے, اس بنا پہ امام اس حدیث کو یہاں لائے ہیں کہ برائی اور نافرمانی اور بے ادبی, خواہ وہ کسی اس کا تعلق ایسے کسی عمل سے ہو کہ اس پہ کبیرہ گناہ کا اطلاق ہوتا ہو, اس کو آپ حرام سمجھتے ہو, یا وہ چھوٹی سی بے ادبی کیوں نہ ہو لیکن جو کہ ذوق کے خلاف ہے اور بے ادبی ہے, اس لیے ہم نے یہ کہا کہ ہر چیز کے لیے دلیل مت تلاش کیا کریں کہ سر ڈھک کر نماز پڑھنا اس کی دلیل کیا ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں, جب ان سے یہ کہا جائے کہ ننگے سر آپ کیوں نماز پڑھتے ہیں, ایک تو یہ ہے کہ اتفاقا بغیر ٹوپی کے آپ نے کبھی نماز پڑھ لی, ٹھیک ہے, بغیر سر کے ڈھکے ہوئے نماز ہوتی ہے, لیکن ایک ہی ننگے سر نماز پڑھنا اپنی عادت بنا لینا, اور بعض ایسے بے وقوف بھی ہیں کہنے کے لیے کہ ہم نے تو ننگے سر ہی نماز پڑھنی ہے, جان بوجھ کے ٹوپی کے ہوتے ہوئے بھی وہ ٹوپی نہیں اوڑھتے, محض ضد کی وجہ سے دوسروں کے ساتھ ضد کرتے ہیں کہ ہم بتانا چاہتے ہیں کہ ہم نے تو ننگے سر ہی نماز پڑھنی ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ دلیل کیا ہے, سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ سرکار تو عالم علیہ الصلاۃ والسلام کو ننگے سر کبھی کسی نے نہیں دیکھا, جب بھی آپ گھر سے باہر نکلے سر پہ آپ کی ٹوپی یا عمامہ ہوتا تھا. اور انہیں میں سے ایک صاحب سے گفتگو ہوئی, ہم نے کہا اچھا بھائی اب بحث آپ کیا کریں, آپ سے آپ اپنے کسی ساتھی سے کہیں وہ کہ جن کے ہاں ننگے سر نماز ہو جاتی ہے یا وہ ضروری سمجھتے ہیں کہ جب آدمی نماز پڑھے تو کسی دن وہ ننگے سر نماز پڑھا کے دکھائے. اگر نمازیوں نے اعتراض نہ کیا. میں نے کہا آپ یوں کریں کہ آپ لوگوں کے ہاں تو ننگے سر ہی نماز پڑھنی چاہیے, آپ یوں کریں کہ نمازی بھی آپ کے ہوں, مسجد بھی آپ کی ہو, امام بھی آپ کا ہو, اور اپنے امام سے کہیں کہ آپ ننگے سر نماز پڑھائیں, آپ بھی برداشت نہیں کریں گے. اس لیے کہ جو ذوق ہے, ذوق اور ادب, اس کا تقاضا ہے کہ انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہو. یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد, ادب سے, احترام سے. اسی طرح کئی لوگ وہ ہیں جو کپڑے پہن کے سوتے ہیں, عجیب و غریب قسم کی جو ایک توپ ہوتی ہے, اسی میں آ کے فجر کی نماز دوسری نمازیں پڑھتے ہیں. اور بعض لوگ کام کے کپڑوں میں گندے میلے کچیلے کپڑے اور اس سے بو آ رہی, اس سے آ کے وہ نماز پڑھتے ہیں. اللہ کا حبیب تو یہ کہتا ہے کہ لہسن اور پیاز مت کھا کے آؤ, کہ اس بو سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی, پسینے کی بدبو تو اس سے کہیں زیادہ, اس سے زیادہ لوگ پریشان ہوتے ہیں. تو کیا اپنے دنیا میں کسی آفس اور کسی آفیسر سے ملنے کے لیے ان کپڑوں میں جانا آپ پسند کریں گے؟ کسی پارٹی میں ان کپڑوں میں جانا آپ پسند کریں گے؟ احکم الحاکمین کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں, اس کا خیال کرو. صحابہ رضی اللہ عنہم, سلف صالحین, بہترین صاف کپڑے, شفاف کپڑے, خوشبو لگی ہوئی ہو, اور انسان کے اندر وقار ہو, سنجیدگی ہو, اللہ کے سامنے کھڑے ہو ہے کہ یہ کوئی حرام کاموں میں سے نہیں ہے, نہیں کبیرہ گناہ ہے, بے ادبی ہے, قبلے کی طرف تھوکنا بے ادبی ہے. لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ذوق تھا, اس نے یہ چیز برداشت نہیں کی کہ مسجد کی دیوار پہ کچھ گندگی لگی ہوئی ہو, قبلے کی سمت کوئی شخص تھوکے, یہ بے ادبی ہے. یہ چہرے کا رنگ آپ کا بدل گیا غصے کی وجہ سے, اور پھر کسی اور سے نہیں کہا, خود اٹھے اور جا کے اپنے ہاتھ سے اس کو صاف کیا. اس سے ایک چیز تو یہ معلوم ہوئی کہ برائی کو ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہو تو اسے ہاتھ سے روکو, اور وہ حرام کام ہو یا کوئی چھوٹی سی بے ادبی ہی کیوں نہ ہو. کیونکہ تمہارے جو ماتحت لوگ ہیں, تمہاری اولاد, تمہارے شاگرد اور گھر والے, بیوی بچے اور دوسرے, ان کے لیے بھی اس میں ایک سبق ہے کہ انہوں نے خود اپنے ہاتھ سے یہ کام کیا. تو اس میں ایک تو توازن اور انکساری ہے کہ آپ نے کسی اور کو اسپیشل خاص طور پر نہیں بلایا کہ آئیے اور آپ اس کو صاف کیجئے, نوکر کو بلا کے, بلکہ خود. اور دوسرا یہ کہ چونکہ چھوٹی برائی ہو یا بڑی برائی ہو, بے ادبی ہو, بہرحال اچھی چیز نہیں ہے, اس کو ختم کیا جانا چاہیے. کہ تم جب نماز میں کھڑے ہوتے ہو تو تم اللہ سے گفتگو کرتے ہو. نماز یہ مناجات ہے, بندہ اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے. اب اذا قام فی صلاته فانه یناجی ربہ وان ربہ بینہ وبین القبلہ, اللہ اور بندے کے درمیان قبلہ حائل ہوتا ہے, قبلے کی طرف منہ کیا جاتا ہے. اس لیے فلا یبزقن احدکم قبل القبلہ, تم میں سے کوئی بھی قبلے کی طرف کبھی نہ تھوکے. ولکن عن یسارہ او تحت قدمہ, لیکن اپنی بائیں طرف یا اپنے پاؤں کے نیچے تم تھوکا کرو. کسی یہ مجلس کے آداب میں سے ہے. اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ پھر آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر کو لیا اور چادر کے اوپر اپنا لعاب مبارک ڈالا یعنی تھوکا, اور اس کے بعد اس کو یوں مسل دیا. تو کہا کہ اگر مجبوری کی حالت ہو کہ انسان کو کھانسی کی وجہ سے بلغم آ گیا ہے یا تھوک پھینکنا ضروری ہو گیا ہے, تو ارشاد فرمایا کہ یوں کیا کرو, اپنی چادر لے کر اس پہ آپ نے تھوکا اور اس کو پھر آپس میں یوں مسل دیا ایک دوسرے کے ساتھ. ثم اخذ طرف ردائه فبصق فيه ثم رد بعضه على بعض فقال او يفعل هكذا, اس طرح کیا کرو. تو یہ آپ نے خود یہ طریقہ اور یہ ادب سکھایا. اور سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ایک غیر مسلم سے گفتگو کرتے ہوئے بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہاں ہمارا جو نبی ہے وہ تو ہر کام کے بارے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے، ہمارے دین میں ایسا کوئی کام نہیں ہے، چھوٹا کام ہو یا بڑا کام ہو، حتیٰ کہ سلمان رضی اللہ عنہ نے بعض مخصوص حالات کا نام لے کے بتایا جو میاں بیوی سے متعلق ہوتے ہیں، فرمایا کہ ہمارا نبی تو ہمیں یہ بھی بتاتا ہے تاکہ کوئی بھی اس دین میں شامل اور داخل ہونے والا شخص یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں یہ علم نہیں ہے کہ یہ کام ہم کس طریقے پہ کریں اور اس کے بارے میں ہمارا دین اور ہمارا نبی ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے، ہمیں تو فخر ہے اس بات پہ۔ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس عمل سے بتایا کہ اگر مجبوری کی حالت ہو تو اس طریقے پہ اس کام کو تم کر سکتے ہو، اور امام نے لکھا والامر بالبساط عن يساره او تحت قدمه هو فيما اذا كان في غير المسجد اما في المسجد فلا يبصق الا في ثوبه، مسجد کے علاوہ باہر کوئی جگہ ہو تو آپ اپنی بائیں طرف تھوک سکتے ہیں، لیکن مسجد میں بائیں طرف تھوکنا منع ہے سوائے اس صورت کے کہ آپ کے پاس کوئی کپڑا ہو، یعنی اگر مسجد میں نماز کی حالت میں یا غیر نماز کی حالت میں نماز کے بغیر بھی مسجد میں اگر بیٹھے ہوئے ہیں اور تھوک پھینکنا ضروری ہو گیا ہے تو جیب سے رومال یا منڈیل وغیرہ نکال کر اس میں تھوک پھینکا جائے یا اپنی قمیص یا رومال وغیرہ کو اس کام کے لیے استعمال کیا جائے، مسجد کے فرش پر یا مسجد کی دیواروں پر تھوکنا یہ خلاف ادب ہے۔ اسی طرح کئی دوسری احادیث میں بھی اس ادب سے متعلق کئی اہم امور کو بیان کیا گیا ہے، تو اس حدیث کی چیز ہمیں معلوم ہوئی وہ یہ ہے کہ قبلے کی سمت جس طرف قبلہ ہو اس طرف تھوکنا یہ خلاف ادب ہے، تو اپنی اور اپنے گھر والوں اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہوئے اس چیز کی تربیت بھی کی جائے کہ قبلے کی طرف تھوکنا منع ہے۔ اور اسی سے علماء نے یہ استدلال بھی لیا ہے کہ اسی طرح قبلے کی طرف پاؤں پھیلا کے بیٹھنا یہ بے ادبی ہے، قبلے کی طرف پاؤں کر کے لیٹنا یا سونا یہ بھی بے ادبی ہے، اور کئی صحیح احادیث میں یہ مضمون موجود ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص پیشاب یا اپنی حاجت کے لیے بیٹھے تو قبلے کی طرف نہ منہ کرے اور قبلے کی طرف نہ پیٹ کرے۔ دوسری دونوں جو جوانب ہیں ان کو استعمال کریں، یعنی پیشاب چھوٹا ہو یا بڑا اس میں بیٹھتے ہوئے قبلے کی طرف منہ کرنا بھی جائز نہیں ہے اور قبلے کی طرف پیٹھ کرنا بھی جائز نہیں ہے، تو یہ بھی خلاف ادب ہے۔ اور اسی پر گھر میں یا باہر کے جو بیت الخلاء ہیں وہ اس طریقے پہ بنائے جائیں کہ بیٹھتے ہوئے جو شخص بیٹھے اس کا قبلے کی طرف نہ منہ ہو اور نہ پیٹھ ہو۔ تو ہمارے یہاں تو ہر چیز وہ بناتے بھی وہ ہیں اور جس طریقے پہ وہ کہتے ہیں اس طریقے پہ بنتی ہیں، اس چیز کا کوئی خیال نہیں کرتا کہ ہمارے دین نے اس بارے میں ہماری کیا رہنمائی کی ہے۔ تو بیت الخلاء کا جو عجب ہے وہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے سکھایا کہ اس طریقے پہ انسان بیٹھے اور اس طریقے پہ وہ استنجا کرے، اور جن لوگوں کے ہاں وہاں تو چونکہ یہ سسٹم ہے ہی نہیں وہ تو نہ دھوتے ہیں اور نہ صاف کرتے ہیں اور تو بیٹھے اور اٹھے اور جانوروں کی طرح کھڑے کھڑے بھی فارغ ہو جاتے ہیں، تو انہیں کی دیکھا دیکھی میں ہمارے یہاں بھی بعض جگہوں پہ ایسی چیزیں ہی بنتی ہیں جیسی ان کے ہاں بنتی، بغیر عذر کے پیشاب کرنا یہ جانوروں کی نشانی ہے، رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے جو کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کی احادیث ہیں ان کے بارے میں علماء نے فرمایا کہ خاص کیفیت تھی اس میں عذر تھا، ورنہ عام حالت میں کھڑے ہو کے پیشاب کرنے سے سختی سے منع کیا گیا ہے۔ تو یہ ادب ہے کہ انسان ان آداب کا خیال کرے، قبلے کی طرف تھوکنا اور قبلے کی طرف پیٹھ کرنا یا قبلے کی طرف پاؤں پھیلا کے بیٹھنا یا قبلے کی طرف سونا پاؤں اس طرف رخ پاؤں کا اس طرف ہو، یہ تمام چیزیں خلاف ادب ہیں۔ اسی طریقے پہ مسجد کا ادب یہ ہے کہ مسجد میں جب انسان داخل ہو تو جو آداب ہیں ان آداب کا خیال رکھا جائے کہ دایاں پاؤں پہلے اندر رکھے اس کے بعد دعا اور پھر مسجد میں جتنی دیر انسان بیٹھا رہے قرآن کی تلاوت ہو یا تسبیح ہو یا اذکار ہو, دنیا کی کسی بھی قسم کی گفتگو کرنا مسجد میں یہ خلاف ادب ہے. تو ان احادیث سے یہ چیزیں ہمیں معلوم ہوئی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس ادب کے معاملے میں بھی اپنی امت کی رہنمائی کی. صلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم.